نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی نشست میں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم اور اس کے اذن و عنایت سے، ہم انشاءاللہ تعالی اس روایت پر گفتگو کریں گے جو اس وقت زیر بحث ہے یا زیر غور اور زیر مطالعہ ہے، اور جس پر زیادہ تحقیق اور محدثانہ طریق پر غور و خوض اور تعمق کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر یہ بات کہہ دی گئی، اور اس کے باعث ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر ایک طعن و تشنیع کا دروازہ کھلا. اس کے لیے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ بات میں نے اپنی پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی تھی کہ فن حدیث پر گفتگو کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جنہیں اس فن پہ اللہ رب العزت نے درک، مہارت اور اس کے جمیع پہلوؤں پر ملکہ عطا کیا ہو. جو حدیث کے باب میں اصول روایت سے بھی کما حقہ واقف ہوں اور اصول درایت سے بھی کما حقہ واقف ہوں، جنہیں متن میں کیا بیان ہوا ہے اور اس میں کوئی اضطراب واقع ہے کتب حدیث میں، مقارنہ اور مقابلہ کرتے ہوئے متن کے اندر کوئی اضطراب واقع ہوا ہے یا نہیں اس کی بھی خبر ہو، اور اس کی سند میں کوئی اضطراب واقع ہوا ہے یا نہیں اس کی بھی خبر ہو. حدیث فقط متن کو نہیں کہتے، بنیادی طور پہ حدیث تو کہتے ہی اسناد کو ہیں، سند کو کہتے ہیں. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ حدیث پر بات کرنے کے لیے علوم الحدیث جتنے ضروری پہلو ہیں، حدیث کے معنی اور اس کی مراد اور اس کا منشا اور اس کی فقہ، اس کا حکم، اس کا اطلاق سمجھنے کے لیے ان پہلوؤں پر نظر ہونی چاہیے، علم الاسناد کی خبر ہونی چاہیے، روات کے احوال کی خبر ہونی چاہیے، اسماء اور رجال کی خبر ہونی چاہیے، علم الجرح و تعدیل کی خبر ہونی چاہیے. ائمہ فن نے اس سند پر یا اس سند کے روات پر کیا کیا گفتگو کی ہے، اس حدیث یا روایت کے متن پر کیا گفتگو ہوئی ہے، اس کی خبر ہونی چاہیے، اور اتنا وسیع مطالعہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ کیا یہ روایت ایک ہی کتاب میں ایک ہی طریق سے ایک ہی جہت سے آئی ہے یا کئی اور کتب حدیث میں بھی مروی ہے، اور اگر دیگر کتب حدیث میں مروی ہے تو وہاں مضمون اور متن کیا ہے، اور ان کتب حدیث میں یہ روایت کن اسانید سے اور کن طرق سے روایت ہوئی ہے. پھر اگر اسانید مختلف ہیں تو ان میں زیادہ قوی کون سی ہے، اصح کون سی ہے، اسبت کون سی ہے، ارجح کون سی ہے، راجے کون سی ہوگی، مرجوح کون سی ہوگی، یہ تمام وہ ضروری پہلو ہیں جن کے اوپر اگر عالم، مبلغ، بیان کرنے والا کما حق کو ہو گہری نظر نہیں رکھتا تو اسے صحیح بخاری کے اس ارشاد کے مطابق جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ربانیین کی تفسیر کرتے ہوئے کتاب العلم میں بیان فرمایا تھا کہ پھر اسے کبار علم کے موضوعات میں نہیں جانا چاہیے، صغار العلم کی بات کرے، امر بالمعروف کی بات، بہت بڑا حصہ ہے دین کی تعلیم کا لوگوں کے لیے، عامۃ الناس کے لیے، اس کی بات کرے، نہی عن المنکر کی بات کرے، دعوت الی الخیر کی بات کرے، عام واعظ و نصیحت کرے، مگر فنی بات اہل فن کے لیے چھوڑنی چاہیے. اگر غیر اہل فن بلند پایا علمی فنی مباحث پر ایسی عامیانہ سی گفتگو کر دے گا، دو چار جملے ہی چھوڑ دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑا فتنہ لوگوں کے عقائد میں، عامۃ الناس جو کروڑوں سننے والے لوگ ہیں ان کے خیالات اور افکار میں پیدا ہو جائے گا، اور وہ گفتگو باعث گمراہی بن سکتی ہے لوگوں کے لیے، اور دین پر حرف آئے گا. اس سے علماء دین کی اپنی ثقاحت مجروح ہوتی ہے. اگر علماء دین پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو جائے تو اس سے دین کا اعتماد ختم ہو جائے گا. لہذا آج ہم اس حدیث اور اس روایت پر گفتگو کر رہے ہیں. ہم اس کے سب سے پہلے متن کے اعتبار سے اس روایت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی سند پر گفتگو کریں گے. سند پر گفتگو اس کی طویل ہے اور بڑی اہم ہے. یہ جو واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اس روایت میں منسوب ہے، اس کی پوری حقیقت تمام اس موضوع پر مروی احادیث صحیحہ کو تمام طرق کے ساتھ جب سامنے رکھ لیں گے تو پوری حقیقت کھل جائے گی. اور اینڈ پر پھر میں یہ بات بھی واضح کروں گا انشاءاللہ تعالی اصول الحدیث کی روشنی میں، کہ اگر بات یہ تھی کہ یہ واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ کا نہیں ہے تو پھر امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے کیوں روایت کیا، اس کیوں کا جواب بھی دوں گا. اس حدیث کے راوی عبد بن حمید ہیں. حدثنا عبد بن حمید، آگے وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابی جعفر الرازی عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام ترمذی اپنی اس روایت میں یہ سند لائے. اس سند میں انہوں نے اس واقعہ میں نماز پڑھانا اور پھر جو واقعہ بھی بیان کیا گیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے اس روایت میں. اب جو بات قابل توجہ ہے، اور اس موقع پر کہا گیا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ سورہ النساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. اب میں پچھلی نشست میں کثیر قرآنی دلائل سے اور حدیثی دلائل سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں اور عرض کر چکا ہوں، تصریح اور تشریح اور وضاحت و صراحت کے ساتھ، کہ جب ایک چیز قرآن مجید سے ثابت ہو جائے اور قرآن مجید جس چیز پر ایک فیصلہ صادر کر دے تو اس کے بعد کسی دوسرے مصدر کی طرف رجوع کی حاجت عذر شریعت نہیں ہوتی. شراب نجس ہے اور رجس ہے، جس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا جب قطعی حرمت نازل ہوئی، انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. تو اللہ رب العزت نے شراب کو رجس کہا. تو شراب کی قطعی حرمت جب نازل ہوئی اور اس شراب کو رجس کہا قرار دیا گیا تو یہ رجس کا جو حرمت کی وجہ یہ بنی کہ یہ رجس ہے، وجہ یہ بنی کہ یہ رجس ہے اور عمل شیطان ہے. یہ آیت کریمہ حجت الوداع سے قبل اواخر دور میں نازل ہوئی قطعی حرمت شراب کی سورہ مائدہ میں، جبکہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور حسنین کریمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صحیح مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور 60 کتب حدیث میں احادیث صحیحہ کے ذریعے، جس کی راوی سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، کہ جب اپنی چادر میں لپیٹ کر آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو ڈھانپ کر اپنی کملی میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. تو اللہ رب العزت نے اس رجس یعنی شراب یا شراب کے علاوہ بھی جتنے رجس ہیں ان سے اس شراب کی حرمت کی قطعی حرمت کے نزول سے سال ہا سال قبل، اور وہ آیت سورہ احزاب کی ہے، وہ 5 ہجری سے قبل قبل نازل ہوئی ہے، تو سال ہا سال قبل قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کے ساتھ طہارت نبوی کے فیض میں ان کو شریک کرتے ہوئے اور ان کو فیض یاب کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کو اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجس سے پاک ہونے کی قرآن کے ذریعے ضمانت عطا کر دی تھی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ کا منصوبہ یہ ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے پاک کر دے. تو خدا کا، اللہ رب العزت کا منصوبہ تو انہیں رجس سے پاک کر دینا ہو، لیطہرکم تطہیرا، اور کامل طہارت کا پیکر اتم بنا دینا ہو، اور یہ اعلان سال ہا سال پہلے ہو چکا ہو کہ اللہ نے آپ کو رجس سے پاک کر دیا اور طاہر و مطہر کر دیا، اور کئی سالوں کے بعد واقعہ سے یہ ثابت کرنا کہ معاذ اللہ انہوں نے شراب پی اور یہ حالت ہو گئی، تو یہ تو امر الہی کو رد کر دینے کے مترادف ہو گیا، منصوبہ الہی کو رد کر دینے کے مترادف ہو گیا کہ قرآن سال ہا سال قبل ان کے رجس سے پاک ہونے کا اعلان کر چکا ہے، تو اس کے بعد یہ واقعہ کیسے رونما ہو سکتا ہے. یہ میں نے پچھلی نشستوں میں سے بے شمار جو دلائل دیے، بے شمار لا تعداد، ان میں سے فقط ایک بات اجمالاً بطور تکرار عرض کی اس بات کو جوڑنے کے لیے کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، ہر چند کہ کوئی بھی چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول اس کو حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی چیز پر نہیں وارد کر دیں اور حرام کر دیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس امر و نہیں سے، نہیں سے اور حرمت کے حکم سے وہ چیز حرام ہوتی ہے، اور حرمت حکم حرمت کے نزول سے پہلے اس عمل کا کرنا یا کسی چیز کا کھانا پینا جب وہ حرام ہی نہیں تو وہ گناہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے. مگر شراب ایک چیز ایسی ہے جو اس سے مستثنا ہے. اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ حرمت شراب کی قطعی نص تو وارد ہوئی انما الخمر والمیسر میں، مگر شراب کو اللہ رب العزت گناہ اس سے پہلے قرار دے چکے ہیں پہلی آیت میں، کہ جب حرمت شراب 3 مراحل میں وارد ہوئی تو پہلا حکم تھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ پہلا حکم تھا جو حرمت شراب کے سلسلے میں آیا قطعی حرمت سے قبل. تو اللہ رب العزت نے شراب کے اندر اسم کا پہلو تو پہلے دن سے بیان فرما دیا تھا. تو جب شراب اسم ٹھہری اور اسم کبیر ٹھہری اور پھر اسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا جو بھی نفع ہے مالی یا جسمانی شراب کے دھندے کا اس سے اس کا اسم کا پہلو اکبر اور زیادہ وزنی ہے. تو جب یہ چیز پہلے بیان ہو چکی ابتدا میں تو جو صحابہ کرام اس شراب کو اللہ کی زبان حق ترجمان اور اللہ کی زبان سے سن کر کے اس میں اسم ہے, جو اس حکم کو پہلے دن سن کر اشارہ پا گئے اور جنہوں نے ترک کر دی ان ترک کرنے والوں میں سب سے پہلا حق تارکین کا سیدنا مولا علی مرتضیٰ کا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑے علماء عالم ہیں قرآن مجید کے, جنہوں نے کہا کہ سلونی عما شئتم وسلونی عن کتاب اللہ وانا اعلم بأی آیت ام نزلت بلیل ام نزلت بالنہار. جو چیز پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو, قرآن کی نسبت پوچھو, میں اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ہر آیت کے باب میں کہ یہ رات کو اتری یا دن کو اتری, یہ صحرا میں اتری یا پہاڑ میں اتری, سفر میں اتری یا حضر میں اتری. اور جن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی کوٹ کریں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کو حضور کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کوٹ کریں کہ انزل القرآن علی سبعت احرف ولکل حرف منها ظاہر و بطن وان علی ابن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ قرآن مجید اللہ نے سات حروف پر سات قراءات پہ نازل فرمایا اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر سے مراد اس کا حکم ہے اور باطن سے مراد اس کے اندر چھپا ہوا اشارہ ہے. اور فرمایا ہر حرف کے ظاہر و باطن کے ساتھ اتارا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا درجہ علم میں یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے ہر حرف کے معنی ظاہر سے بھی آگاہ ہیں اور معنی باطن سے بھی آگاہ ہیں. تو جو ظاہر و باطن کے سارے معنی سے آگاہ کر دیا گیا ہو تو وہ حرمت قطعی کی آیت کے نزول سے بہت پہلے جب فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما جب یہ آیت اتری تھی تو وہ ظاہر و باطن حرف قرآن کو جاننے والا علی اس وقت وہ اس چیز کے علم سے کیسے بے بہرا رہ سکتا ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ہم واضح کر چکے اور احادیث نبوی کی روشنی میں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ کی اس وقت پیروی شروع کی اور حضور علیہ السلام کے اعمال طیبہ کی اس وقت تعمیل اور اتباع شروع کی جب اس عمل کے لیے خود قرآنی حکم بھی نازل نہ ہوا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی خفی کی بنیاد پر حکم قرآنی حکم وحی جلی کا حکم نازل ہونے سے سال ہا سال قبل وحی خفی کی بنیاد پر وہ عمل صادر فرمایا کرتے تھے جس کی میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سے مثالیں دی کہ نماز اتری شب معراج ہجرت سے تھوڑا عرصہ قبل مگر نماز اسی حیات اور طریق پر پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحن کعبہ کے اندر اعلان نبوت کے مان بعد فرضیت نماز سے 13 سال پہلے سے ثابت ہے. اس وقت قرآن کی تو کوئی آیت نہیں اتری تھی, بعثت کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام کی نماز میں پہلی اقتداء کرنے والے سیدنا علی شیر خدا تھے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو قرآن کی آیت فرضیت صلات کی نہیں اتری, وہ شب معراج قرآن شب معراج میں اللہ رب العزت نے نماز فرض کی, وہ 50 نمازیں پھر بعد از تخفیفات 5 نمازیں جو پڑھنے کو 5 رہی اور ثواب ملنے کو 50 ہی رہی. یہ تو شب معراج ہوا مگر 13 برس پہلے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی کس آیت قرآنی کے تحت اور 13 برس پڑھتے رہے, وہ وحی خفی تھی. وہ ایک رابطہ تھا آقا علیہ السلام کا جو قرآن مجید کی آیات کریمہ کے وحی جلی کا رابطہ اور قرآن مجید کی شکل میں بذریعہ جبرائیل امین جو تعلق تھا اس سے ہٹ کر بھی ایک واسطہ اور رابطہ براہ راست تھا خدا و مصطفیٰ کا جس کو وحی خفی کہتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, وما ینتق عن الہوا کہ وہ اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے کوئی لفظ بھی ایک کلمہ بھی اپنی مرضی سے صادر نہیں کرتے، کوئی کلمہ بھی مرضی سے صادر نہیں کرتے. یہاں تو فرمایا وما ینطقو، فعل کا صیغہ ہے مضارع کا، نفی اس طریق پر کی، اور بعد میں جب اس فرمایا ان ہوا، جب اس بات کیا فرمایا ان ہوا، تو ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا. اب ہوا کا مرجع حضور نہیں ہے، یہاں ہوا میں ہوا کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، چونکہ اس بات ہو رہا ان ہوا الا وحی یوحا، تو مرجع حضور کی ذات نہیں بلکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہوا کا مرجع ہے. تو فرمایا کہ جو لفظ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو حضور کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ قرآن تو نہیں ہے، قرآن مجید تو 6000 اور کچھ آیات پر مشتمل ہے، اور 23 برس جو الفاظ آقا کی زبان سے نکلتے رہے وہ ہر لفظ قرآن تو نہیں ہے. سو قرآن کے علاوہ جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے، وہ وحی خفی ہے، وہ ہدایت ربانی ہے جو براہ راست قلب نبوت پہ اترتی ہے. تو جب آقا علیہ السلام قرآن کے ذریعے یا شب معراج فرضیت نماز کے حکم کے اترنے سے پہلے 13 برس سے نماز پڑھ رہے تھے، اور علی شیر خدا فرضیت نماز کی نس کے آنے سے پہلے حضور کی اتباع کر رہے تھے، 13 برس سے اتباع کر رہے تھے، انہوں نے کسی قرآن کی آیت کے اترنے کا انتظار تو نہیں کیا نا، تب سے اتباع کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پیکر تھے، ان پیکران مقدسہ میں سے تھے کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کے اترنے کا کبھی انتظار نہ کیا تھا، وہ عمل رسول کو دیکھتے تھے، جو اسوہ رسول ہے اس کی پیروی کرتے تھے کہ یہ ان کا چلتا پھرتا قرآن تھا، وہ سیرت رسول کی پیروی کرتے تھے، وہ عمل رسول کی اتباع کرتے تھے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے تو اپنی آیت کریمہ کے ذریعے کعبہ مکہ، کعبۃ اللہ، اس کو قبلہ مقرر کیا. جو تحویل قبلہ کی آیت اتری دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں، جس میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطرہ. یہ آیت ہے جس نے کعبۃ اللہ کو، کعبہ مکہ کو قبلہ اسلام بنایا. اس کے علاوہ الحمد سے بناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور کوئی آیت اور کوئی مقام نہیں. اس آیت نے تو کعبہ مکہ کو قبلہ اسلام بنایا، اور اس سے قبل جو 17 مہینے مدینہ طیبہ میں حضور القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ کس آیت کریمہ کے تحت پڑھتے تھے؟ 17 مہینے مدینہ طیبہ میں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جس پر یہود نے کہا یہ کیوں پھر گئے اس قبلے سے، جس پر 17 مہینوں سے چلے آ رہے تھے. تو قرآن کی نص تصریح کر رہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ 16 ماہ یا 17 ماہ مدینہ میں آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وہ تو حدیث نبوی ہے، مگر قرآن کی نص کہہ رہی ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جس قبلہ پر یہ پہلے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، کس شے نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ پہلے اس قبلے پر تھے، مگر اس قبلے کو مقرر کس آیت نے کیا، کس حکم نے کیا، کون سی آیت اتری کہ حضور علیہ السلام اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ قرآن مجید میں تو صرف تحویل قبلہ کا حکم آیا، تقرر قبلہ کا حکم کہاں تھا؟ جو قبلہ اول کا تقرر ہوا وہ حکم کہاں تھا؟ تحویل کا حکم آیا تو صحابہ پھر گئے. تو مقصد بات کا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے اعمال اور اسوہ مبارکہ اور سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ایسے تھے کہ آیات قرآنی اور احکام قرآنی کے اترنے سے 13 برس پہلے اور مدتوں پہلے بھی آقا علیہ السلام عمل کرتے تھے، اور وہ عمل وحی الہی پہ مبنی ہوتا تھا، اور کچھ مقدس وجود آقا کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے وہ تھے کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی طرح آیات قرآنی کے اترنے کا انتظار نہیں رہتا تھا کہ قرآن کی آیت اترے کسی چیز کو حرام کرے تو ہم چھوڑیں، نہیں، دیکھا مصطفیٰ نہیں جو کام کرتے وہ ہم بھی نہیں کرتے، جو حضور کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ان کا مرکز و محور عمل مصطفیٰ تھا، سیرت مصطفیٰ تھا، اسوہ مصطفیٰ تھا. تو نماز فرضیت کے حکم کے اترنے سے پہلے حضور کے پیچھے پڑ رہے ہیں. وضو مدنی دور میں ہجرت کے چھٹے سال وضو کا حکم اترا، آقا علیہ السلام وضو سے پہلے فرما رہے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ. حج کا حکم حدیبیہ سے پہلے اترا، مدینہ کی زندگی کا آدھا، چھ برس گزر گئے تھے، پانچ سن ہجری میں حج کا حکم اترا. مگر صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ السلام حج اس طریق اسلام پر، طریق دور جاہلیت پر نہیں، مکی زندگی میں کرتے تھے. صحابی فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دوران حج وقوف عرفات کرتے دیکھا. اور اگر کسی کو یہ مغالطہ ہو صاحب علم کو کہ وہ دور جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے تو شاید اس طور پہ کیا ہوگا، یہ غلط ہے. دور جاہلیت میں کرنے بھی کیا جانے والا حج، اس میں وقوف عرفات نہ تھا، وقوف مزدلفہ تھا. پھر مزدلفہ میں وقوف کیا ہوتا، عرفات میں وقوف آقا علیہ السلام نے شروع کیا. تو حکم تو بعد میں آیا مگر حضور نے حج پہلے کیا، حکم بعد میں آیا وضو پہلے کیا، حکم بعد میں آیا نماز پہلے پڑھی، حکم بعد میں آیا قبلہ پہلے متعین کیا. سو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جو صرف آقا علیہ السلام کے عمل کو، سیرت کو، اسوہ کو، آپ کی طرز زندگی کو، آپ کے شعار اقدس کو دیکھتے اور اس کی پیروی کرتے، بس اس کی پیروی کرتے، یہی ان کے لیے معیار اور نمونہ تھا. انہیں کوئی انتظار نہیں تھا اس بات کا کہ شراب کی قطعی حرمت کی آیت اتری ہے یا نہیں اتری. ان کو رب کائنات نے روز اول سے طاہر و مطہر بنا دیا تھا، روز اول سے ہر نجس اور رجس سے پاک کر دیا تھا. اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجر شتا وانا وعلی من شجرت واحدہ، لوگوں کے پھل الگ الگ درختوں پہ لگے ہیں مگر میرا اور علی کا پھل ایک ہی درخت پہ لگا ہے، ہم ایک ہی درخت سے ہیں. تو اس لیے آقا علیہ السلام کے جو اوصاف اللہ نے عطا کیے ان کا پرتو، ان کا عکس حضرت علی شیر خدا کی حیات طیبہ میں پڑتا تھا، اس کا انعکاس آپ کی حیات طیبہ میں تھا. اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حرمت قطعی کا حکم نازل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. حضرت یہ تو قرآن کی روح سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس واقعہ میں حضرت علی شریک ہوں. اب ہم ایک چونکہ روایت آئی اور کہنے والوں نے بغیر کچھ اور سوچے سمجھے بس روایت کا حوالہ دے دیا اور کہہ دیا، اب ہم جو علم الحدیث ہے اس کی روشنی میں اس روایت، اس کے متن اور اسناد پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں. اس کے روات پر بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. اس کے پہلے راوی حضرت علی، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، اس کو روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن السلمی ہیں، ہم اس راوی پر بھی بات کریں گے. ان سے آگے روایت کرنے والے عطا بن صائب ہیں، ان پر بھی بات کریں گے مفصل. ان سے آگے نیچے روایت کرنے والے ابو جعفر الرازی ہیں، ہم اس پوری سند پر بات کریں گے. مگر ابھی بڑی توجہ کے ساتھ متن پہ بات کرتے ہیں. یہ جو حدیث اور روایت کوٹ کی گئی ہے، یہ اس کے اندر بے شمار ضعف ہیں. یہ حدیث اولاً سمجھ لیجئے کہ ضعیف ہے، اور ضعف اس کا ہم اپنی زبان میں ضعف کہتے ہیں، ضعف کا لفظ، مگر عربی زبان میں مصطلحات حدیث میں اس کو ضعف بولتے ہیں. ضعف اسی ضعف کو کہا جاتا ہے، کمزوری اور بیماری، اور علت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حدیث صحت کے متن کے اعتبار سے بھی اور اسناد دونوں اعتبارات سے، یہ صحت کے اور حسن ہونے کے دونوں تقاضے پورے نہیں کرتی، سو قابل احتجاج ہی نہیں ہے. یہ حدیث قابل احتجاج ہی نہیں ہے، قابل استناد نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے، میں اختصار سے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، تمام ائمہ فن کے نزدیک خواہ امام رام ہرمزی ہوں، خواہ امام ابن الصلاح ہوں، خواہ خطیب بغدادی ہوں، خواہ امام ذہبی ہوں، خواہ امام نووی ہوں، خواہ ابن حجر عسقلانی ہوں، خواہ امام سیوطی ہوں، خواہ امام سخاوی ہوں، خواہ زین الدین عراقی ہوں، جتنے ائمہ حدیث جن کی کتب اصول حدیث میں ٹیکسٹ کا درجہ رکھتی ہے، ٹیکسٹ کا اتھارٹی، یہ وہ کتب ہیں اور وہ ٹیکسٹ ہیں جن پر کوئی مکتب فکر اہل سنت والجماعت کا، خواہ وہ اہل حدیث مکتب فکر ہے، علماء دیوبند کا مکتب فکر ہے، اہل سنت والجماعت علماء بریلی مکتب فکر ہے، وہ احناف ہیں، وہ مالکیہ ہیں، وہ شوافے ہیں، وہ حنابلہ ہیں، ان میں کوئی بھی اصول حدیث کے ان ٹیکسٹ پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا، سب انہی کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے اور انہی کو حجت مانتے ہیں. اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کے ہاں صاف ظاہر ہے اصول کی اور فروع کی اپنی کتب ہوتی ہیں، اپنی کتب. اہل سنت کے ہاں کوئی ایک مکتب فکر بھی دوسری رائے نہیں رکھتا، سب کے ہاں یہی متداول اور حجت ہے. اور پھر حدیث صحیح کی تعریف پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اب میں آپ کو تفصیل میں گئے بغیر اختصار سے بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کے متن اور اسناد پہ بات کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کسی حدیث کا صحیح ہونا وہ کم سے کم کن شرائط کا تقاضا کرتا ہے. سب سے پہلی شرط اصولی طور پہ ائمہ فن کے ہاں کسی بھی حدیث اور روایت کے اور سند کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ اس کی ساری سند متصل ہو، اتصال سند ہو اس کے اندر. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو روایت ہے، نقل ہے، ایک راوی سے دوسرے راوی، اس سے تیسرے راوی تک نقل کرنا، اس کا سما کرنا اور اس کے آگے تحمل، پھر اس کے آگے روایت کرنا، وہ تمام روات اس کے عادل ہوں، ان کی عدالت میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، عدالت و سکاہت میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو. تیسرا، وہ تام ضبط ہوں، ان کا حافظہ، خواہ وہ صدری حافظہ ہے، خواہ وہ کتابی حافظہ ہے، یعنی وہ بھولنے والے نہ ہوں، ان کا ضبط بڑا کامل اور بڑا تام ہو، تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث اور وہ روایت اور وہ بیان اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو. تو یہ پریزمپشن ہے کہ اس کا ہر راوی سکا ہوگا، اگر راوی ہی سکا نہیں تو وہ تو صحیح حدیث ہی نہیں ہے، لہذا اس کا جو سکا راوی ہے وہ اپنے سے زیادہ سکا راویوں کے ساتھ مختلف بات نہ کرے ان کے مقابلے میں. یعنی سکا ہے تو تبھی تو روایت ہے نا، سند صحیح ہے، مگر اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ سکا تر روات بھی ہوں گے، اوثق بھی ہوں گے، زیادہ مضبوط اور زیادہ ریلائبل اور زیادہ پختہ سکاہت میں اونچے درجے کے بھی ہوں گے. سو سکاہت میں اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس کی روایت تضاد نہ یا اختلاف نہ رکھے، یا زیادہ روات کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اسی درجے کے سیکھا اور وہ تنہا ان کے مقابلے میں مختلف بات کہہ رہا ہے، اس کو شذوذ کہتے ہیں، تو اس سے وہ الگ ہو گیا. تو یہ علت اس میں، یہ شذوذ نہ پایا جائے تو اس سے زیادہ سیکھا بہتر روات نے اگر وہی چیز روایت کی ہے اور اس کی روایت مختلف ہے، کوئی کسی جز کے لحاظ سے بھی ان کی روایت مختلف ہے، تو اس کو روایت شاذ کہا جائے گا اور حدیث صحیح نہیں رہے گی، ضعیف ہو جائے گی. اس کی وجہ سے پھر وہ جو اوسط راوی ہیں جنہوں نے جو بات کہی اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، علت قادحہ، کوئی بڑی شدید علت اور کوئی اور کمزوری چھپی ہوئی نہ ہو. اس کے پھر اقسام ہیں, کوئی اور چھپی ہوئی علت نہ ہو. پانچ شرائط میں نے اختصار سے اس لیے عرض کیے تاکہ آپ احباب علماء کرام اور اساتذہ فن واقف ہیں, مگر تمام الناس ان کے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ حدیث صحیح کیا ہے اور اس کی صحت کی شرائط کیا ہیں. یہ میں نے اجمالاً اس وجہ سے کہا تاکہ جب آگے گفتگو سنیں تو پکچر کلیئر ہو آپ کے سامنے, کیونکہ ہم ان پر گفتگو کریں گے. جب سند پر بات آئے گی, متن پر بات آئے گی, تو ہم اسی کی روشنی میں بات کریں گے, لہذا کنسیپٹ کلیئر ہو آپ کا. اب اس کے ساتھ یہ جو بات ہوئی حدیث ہے, دوسری حدیث ہے, میں اس کے ساتھ ذکر کروں گا. ضعیف کا لفظ میں نے بولا, جس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں. اب ضعیف یا ضعف, اس کے 15 اسباب ہیں. 15 اسباب میں سے کوئی ایک سبب اگر پایا جائے تو وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے, اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہو جاتی. ان 15 اسباب میں, اسباب کی پھر 3 کیٹیگریز ہیں. کتنی؟ 3 اقسام ہیں. 15 اسباب میں 3 اقسام ہیں. 5 اقسام وہ ہیں جن کا تعلق اتصال سند کے ساتھ ہے. سند کے ساتھ اگر سند میں کوئی نقص ہے, سند میں کسی قسم کا کوئی انقطاع ہے, کوئی ارسال ہے, وہ موقوف ہے, وہ مقطوع ہے, وہ معضل ہے, یہ الگ الگ اصطلاحات بن جاتی ہیں. الغرض وہ جو اتصال سند کی پہلی شرط تھی کہ پہلے راوی سے لے کر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا یا صحابی سے روایت کیا, اس سے لے کر مؤلف تک, جو امام الحدیث جو کتاب میں تخریج کر رہا ہے, اس تک جتنے راوی ہیں وہ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں. اس کے تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں باہم متصل ہوتے ہیں. اس اتصال کے 2 معیار بنائے گئے. امام بخاری کا معیار الگ ہے, امام مسلم اور اکثر ائمہ کا معیار الگ ہے. امام بخاری شرط لگاتے ہیں کہ تب اتصال ثابت ہوگا کہ ایک راوی جس نے روایت کی, اس نے اپنے جس شیخ سے حدیث سنی اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو. نکاح کی شرط لگاتے ہیں, ملاقات ثابت ہو, کسی نہ کسی ایک وقت میں ملاقات ثابت ہو, تو تب اس کو اتصال مانتے ہیں کہ سند متصل ہے, جڑی ہوئی ہے, کنٹینیوس ہے. پھر یہ کہتے ہیں کنیکٹڈ ہے. امام مسلم کا قول یہ ہے کہ چونکہ راوی سارے سکا ہیں, یہ شرط پہلے سے موجود ہے, لہذا اگر لکا ثابت نہیں بھی, ان کا ایک زمانے میں ہونا اگر ثابت ہو جائے اور امکان لکا ملاقات کا ممکن ہونا ثابت ہو جائے تو اتصال کے لیے کافی ہے, کیونکہ زمانہ ایک ہے, ملاقات ممکن ہے اور راوی پہلی شرط لگ چکی ہے کہ سکا ہیں, جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں, غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں, زمانہ بھی ایک ہے, لہذا سارے قرائن ان کی لکا کے لیے ثبوت بن جاتے ہیں. یہ اتصال کی شرط ہے. اب اتصال کی بات جب آپ نقطہ سمجھ گئے تو حدیث ضعیف کے لیے 15 اسباب جو حدیث کو ضعیف بنا دیتے ہیں, ان میں 5 اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق صرف سند کے ساتھ ہے, کہ سند پوری کی پوری مرفوع ہے, مسند ہے, متصل ہے یا نہیں, یا سند میں کہیں کوئی بریکیج ہے, کہیں ٹوٹی ہوئی ہے, کہ سند میں کہیں کوئی نقص ہے, تو 5 اسباب ضعف کا تعلق سند کی کوالٹی کے ساتھ ہے. آپ سمجھ گئے یہ بات کلیئرلی؟ رواد کے ساتھ نہیں ہے. اٹ سیلف چین آف ٹرانسمیٹرز, چین آف ٹرانسمیٹرز رواد کی جو سند ہے اس کے ساتھ ہے. باقی بچ گئے 10 اسباب. ان 10 اسباب میں, وہ جو 10 اسباب ہیں, ان کا تعلق راویوں کے ساتھ ہے, کہ سند کے راوی کون ہیں. اب وہ جو 10 اسباب جن کا تعلق رواد کے ساتھ ہے, ان کی پھر 2 قسمیں ہیں. 10 میں سے 5 اسباب ایسے ہیں ضعف کے, یعنی ضعف کے 5 اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق ہر راوی کے حافظے کے ساتھ ہے, نہ اس کی امانت پہ شک ہے, نہ اس کی صداقت پہ شک ہے, نہ اس کے عادل ہونے پہ شک ہے، نہ اس کے صادق اور امین ہونے پہ شک ہے. یہ بات اب بڑی اہم ہے جو کہہ رہا ہوں. اہم ممکن ہے وہ راوی امین بھی ہو، صادق بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، متقی بھی ہو، نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، سچا بھی ہو، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، یہ ساری خوبیاں موجود ہوں، مگر حافظہ کمزور ہے، حافظے میں نقص ہے. اب حافظے میں نقص ہونا اس کی شخصیت میں یا اس کے تقوی میں یا اس کے زہد و ورع میں یا اس کی عدالت و امانت میں یا اس کی صداقت میں تو ہر جگہ کے نہیں کرتا، یہ تو نسیان کی مرض ہے. تو پانچ اسباب کا تعلق اس کے حافظے کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ حافظہ قوی ہے، کتنا قوی ہے، تھوڑا قوی ہے یا بہت زیادہ قوی ہے. حافظے میں کوئی نقص تو نہیں، نقص ہے تو کیسا نقص ہے، کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے نسیان کی وجہ سے، سہو کر بیٹھتا ہے یا نہیں، یا اس کو زیادہ سہو اور غلطی کرتا ہے یا تھوڑی کرتا ہے، کبھی کبھی یا اکثر کرتا ہے. اس طرح اس کی بھول چوک جو ہے اس کا عالم کیا ہے، کہ کہیں وہم کا مریض تو نہیں، کہ اس کے اندر وہم کی حد تک تو حافظہ خراب نہیں ہو گیا، وہم کی حد تک، اور کہیں اس کے حافظے میں اختلاط تو نہیں ہو گیا کہ چیزوں کو گڈ مڈ کر بیٹھے، مکس کر بیٹھے. بات تھی زید کی تو بھول کے بکر کا نام لے بیٹھا، یہ ساری خرابی ہے اس روایت میں. بات تھی زید کی بھول کے عمر کا نام لے بیٹھا. بات تھی مسکین فیض الرحمان صاحب کی، تبھی یہ زمانہ گزر گیا، اور جب آگے سنائی واقعہ سارا درست سنایا، نام بھول گیا، نام مفتی عبد القیوم خان صاحب کا لے لیا. یہ وہم اور اختلاط ہے، واقعات کو آگے پیچھے کر بیٹھا، کوئی واقعہ کے اندر اس کا جز خلط ملط کر بیٹھا، کوئی حصہ بھول گیا، افراد بھول گیا، جگہ بھول گیا. اسی طرح وہم ہو جائے کسی کو تو وہم میں اور زیادہ تکلیف ہو جاتی. تو حافظے کے خرابی کے مختلف درجے ہیں، پانچ درجے ہیں، اور ان پانچوں درجوں کے حافظے کی خرابی کے، تھوڑا خراب ہے اور زیادہ خراب ہے اور خراب تر ہے اور خراب ترین ہے، ان کے درجات کے حساب سے پھر حدیث ضعیف کی اقسام ہیں. اور اگر وہ چیز ثابت ہو جائے، باقی سارا واقعہ، ساری روایت، ساری سند ٹھیک رہے، ایک راوی اختلاط ہو گیا اس کے دماغ میں، اور اختلاط کی تعریف اصول حدیث میں فساد دماغ ہے، فساد العقل. اختلاط کی ڈیفینیشن مصطلحات حدیث میں، اصول حدیث میں اختلاط کہتے ہیں کیا عقل کا فساد، یعنی عقل فاسد ہو گئی، اس کا حافظہ پراپر نہ رہا، ریٹین نہیں کر سکتی تمام چیزوں کو صحیح ترتیب کے ساتھ، خلط ملط کر بیٹھتا ہے آدمی. ایک آدمی اگر اختلاط کا مریض ہو گیا اور سالوں کے بعد اس نے روایت کی، کئی سالوں کے بعد وہ بندہ بھول گیا، واقعہ کسی اور کا تھا، آغا مرتضیٰ پویا صاحب کا تھا، اور جڑ دیا اس نے علامہ سید علی غزنوی کراروی صاحب، وہ قسم کھائے جا رہے ہیں میں تو تھا ہی نہیں وہاں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہی تھے. یہ اختلاط ہے. تو حدیث ضعیف بنتی ہے حافظے کی کمزوریوں کے پانچ درجے اور پانچ طریقے ہیں، اس سے بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور ناقابل اعتماد، ناقابل احتجاج ہو جاتی ہے. انلس کہ بہت ساری اور قوی حدیثیں اور طرق اس کو منوان اس کی تائید نہ کریں، اگر اس کی تائید کریں وہ تبابعات اور شواہد ہوتی ہیں، تو وہ درجہ داف سے اوپر اٹھ جاتی ہے، حسن ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ واقعہ کی تائید کر رہی ہیں مگر مختلف طریقے سے کر رہی ہیں، تو پھر اس کی تائید نہیں ہوتی. اور تیسری قسم جو ہے حدیث ضعیف کی، یعنی اس میں پانچ جو اسباب ہیں، آخری پانچ اسباب 11 سے لے کر 15 تک، ان کا تعلق عدالت راوی سے ہے، کہ راوی عادل ہی نہیں ہے، سچا نہیں ہے. اس میں کذب آ جاتا ہے، کذب بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کبھی کبھار بولا، کثرت کے ساتھ بولا، کذاب ہو گیا، یا اس پر تومت لگ گئی کذب کی، اس کی عدالت کے اوپر شک ہے، فاسق ہے، بدعتی ہے، الغرض. تو پانچ چیزوں کا تعلق اس کی عدالت کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ، اس کے تقوی کے ساتھ، اس کی پرہیزگاری کے ساتھ، اس کی امانت و صداقت کے ساتھ ہے. اور پانچ اسباب کا تعلق اس کے صرف میموری کے ساتھ ہے, میموری, اور پانچ کا تعلق صرف چین آف ٹرانسمیٹرز کے ساتھ ہے, سند کی کیفیت کے ساتھ ہے. یہ پانچ تین قسمیں ملائیں اور ہر ایک قسم کے پانچ پانچ اسباب بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل 15 اسباب بنتے ہیں. ان میں کوئی بھی واقع ہو تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. آخری تین بہت شدید ہیں, بہت شدید ہیں, اس میں پھر وہ موضوع ہو جاتی ہے, متروک ہو جاتی ہے اور منکر ہو جاتی ہے. آخری تین شدید ترین ہیں. اوپر کے جو باقی 13 بچ جاتے ہیں یا 12 بچ جاتے ہیں وہ پھر خفیف میں ان کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو اختصار سے صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے اور ضعیف کیسے بنتی ہے اس کا میں نے اختصار سے آپ کو ایک پکچر دے دی تاکہ آگے جب آپ بات سنیں گے تو آپ کو بات کلیئر رہے. لہذا سند جب کہہ دیا کہ سند متصل ہو اس کا مطلب اگر کہیں اس میں انقطاع آ گیا, وہ منقطع ہو گئی, وہ معدل ہو گئی, وہ مرسل ہو گئی تو وہ اس میں سے خارج ہو گئی. اس طرح اگر اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ شذوذ نہ ہو, عدم شذوذ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف اسی طرح کے اور جو سکا کثیر راوی ہیں ان کے ساتھ اس کی روایت اس کی مخالف نہ ہو یا اسقا کے ساتھ اس کی روایت مخالف نہ ہو. جب اس کے حفظ میں ضبط میں تام ہونا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو حفظ ہے وہ بڑا اس میں متیقظ ہو, بڑا مضبوط ہو, بڑا پختہ ہو, اس میں غفلت کرنے والا بات میں بعض اوقات غفلت میں ایسے لوز ٹاک میں ایسے بات غلط منہ سے نکل گئی, بے دھیانی میں غلط بات منہ سے نکل گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ گیا, غلط کہہ گیا, ایسا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے کہ غفلت ذہنی ہوتی ہے کہ آدمی ایک بات کر بیٹھتا ہے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. ایسی غفلت کی کیفیت بھی نہ ہو, خطا بھی نہ کرے اور کثیر الخطا بھی نہ ہو تو یہ لوگ بھی نکل گئے. یہ ساری علتیں نکل گئیں تو حدیث صحیح بنتی, اگر یہ علتیں یا ان میں سے کوئی آ گئی تو وہ ضعیف ہو گئی, اس میں حجت نہ رہی. یہ میں نے آپ کو ایک اصول کی بات بتا دی. اب اسی طرح میں نے عرض کیا متن کے اعتبار سے ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے مضطرب, اور یہ حدیث ضعیفہ میں آتی, ضعیف حدیث میں آ جاتی. مضطرب حدیث کی تعریف یہ ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, پہلے متن پہ چونکہ بات کر رہے ہیں. اب یہ میرے سامنے یہ علوم الحدیث ہے امام ابن صلاح کی, یہ آپ سمجھیں کہ اصول الحدیث پر انسائیکلوپیڈیا ہے. امام رام حرمزی کے بعد سب سے بڑا جامع انسائیکلوپیڈیا علوم الحدیث, اور انہوں نے ایک مختصر بھی لکھی ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں, وہ الگ ہے, یہ جامع کتاب ہے علوم الحدیث امام ابن صلاح کی. امام ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری, یہ ابن مقدمہ ابن صلاح بڑا معروف ہے اور یہ ان کی بڑی کتاب علوم الحدیث ہے, اس کی تلخیص پھر مقدمہ ابن صلاح کی شکل میں کی ہے. اور یہ کتاب اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ ان کے بعد آنے والے جتنے ائمہ حدیث ہیں 90% جس نے اصول حدیث پہ لکھا ہے انہوں نے ٹیکسٹ اسی مقدمہ کو بنایا ہے, یا اس کا اختصار کیا ہے یا اس کی شرح کی ہے, یہ اختصار کیا ہے یا شرح کی. اسی پر امام نووی نے لکھی ہے التقریب, اس کا اختصار کیا ہے. امام نووی نے پہلے ایک بڑی کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, پھر اس کا خلاصہ کیا التقریب, اور اسی التقریب پر اسی مقدمہ ابن صلاح پر, اور اس کی پھر شرح اس کے اوپر لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی نے التدریب, التدریب التقریب. یہ ساری کتابیں, یہ فنی کتابیں ہیں, ٹیکسٹ کی کتابیں ہیں جو جن مدارس میں اور جن کے ہاں اصول الحدیث پر زور دیا جاتا ہو. بدقسمتی کے ہمارے دور میں تو اصول الحدیث پر زور ہی ختم ہو گیا. زور کیا, کمزوری ہی نہیں رہی. زور تو زور ہوتا ہے نا, کچھ کمزوری ہوتی ہے. کمزوری کا مطلب اس کے اندر کچھ جان تو ہوتی ہے نا, بھی چل پھر سکتا ہے, چلو تھک ہار کے بیٹھ گیا تو کمزوری کا مطلب ہے بھی کم زور ہے. کیا کم زور ہے, وہ کمزور ہی نہیں رہی. اتنا بھی نہیں رہا زور کہ کم ہی کہے. ایک آدھ رسالہ شرح نخبت الفکر پڑھ لیتے ہیں, اس طرح اہل تشیع اپنے ہاں کتابوں میں ایک دو رسالے پڑھا دیتے ہیں, اہل سنت اپنے ہاں پڑھا دیتے ہیں, اہل حدیث اہل دیوبند سب اسی طرح ہی کرتے ہیں. پھر پڑھنے کے بعد کس کا نصیب ہے تو پھر وہ کتابیں کھنگالے, سمندروں میں غوطہ زنی کرے تو جا کے کتابیں پڑھتے پھرے. تو یہ تو مدارس کا عالم ہے کہ پوری محنت کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا, اور جو لوگ مدارس میں پڑھے ہی نہیں ہیں سرے سے, اب یہ میڈیکل کالج میں تو نہیں پڑھایا جاتا مقدمہ ابن صلاح. اگر آپ نے میڈیسن کی ہے, آپ نے انجینئرنگ کی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں گئے ہیں, آپ نے ٹیکنالوجی پڑھی ہے, میڈیسن پڑھی ہے, آپ نے الیکٹرانک سائنسز پڑھی ہیں, آپ نے کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہیں, میتھمیٹکس پڑھی ہیں, جو چاہے آپ ہزار چیزیں پڑھی ہوں, اس میں ابن صلاح تو نہیں پڑھایا جائے گا آپ کو. اس میں امام رام حرمزی تو نہیں پڑھیں گے, امام سیوتی کی تقریب اور تدریب تو نہیں پڑھیں گے, ابن حجر اسقلانی کے نخبۃ الفکر تو نہیں پڑھیں گے, نکت تو نہیں پڑھیں گے, زین العراقی کے نکت تو نہیں پڑھیں گے, امام سخاوی کی فتح المغیث تو نہیں پڑھیں گے, یہ تو ان کے سبجیکٹ نہیں ہے. تو جس نے سرے سے ہی نہیں پڑھا اس کا حق کیسے بن گیا کہ وہ حسِ حدیث پر کلام کرے؟ یہ ظلم ہے, یہ وجہ بنی ہے فتنہ کی. اور میں اہل سنت کے لیے بطور خاص کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے عقیدہ کو اور علم صحیح کو بچانا ہے تو قرآن حدیث اصول تفسیر اور اصول حدیث پر محنت کریں, جتنی زیادہ کریں گے اتنی علم میں پختگی آئے گی. یہ بنیادیں ہیں, یہ اساس ہے. اساس کمزور ہے تو پھر کچھ نصیب نہیں ہوتا. اب یہ ابن صلاح کی علوم الحدیث, مضطرب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں متن میں آنے سے پہلے آپ کو بتا دوں, مضطرب حدیث کہتے ہیں کہ هو الذی تختلف الرواية, روایت جس کو ایک راوی روایت کرتا ہے اس میں اختلاف ہو, بعضهم علی وجه و بعضهم علی وجه, مختلف راوی ہیں اس کے, وہ کسی اور چیز کو بیان کر رہے ہیں, وہ کسی اور چیز کو بیان کر رہے ہیں, یعنی ایک ہی روایت ہے, ایک ہی واقعہ, ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے, مگر اس کے کچھ راوی تھوڑا سا مختلف کچھ اور بیان کر رہے ہیں, وہ راوی تھوڑا سا مختلف کچھ اور بیان کر رہے ہیں, بعضهم علی وجه آخر مخالف له, اور وہ اس سے مختلف اور مخالف ہے. ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے, انما نسمی ہے مضطربا, ہم اس حدیث کو مضطرب کہتے ہیں. امام ابن صلاح, میں آپ کو تمام کتب حدیث, اگر آپ 80 کتابیں اصول الحدیث کی اٹھا لیں تو یہ وہ مسلمہ چیزیں ہیں, اس پر اختلاف نہیں ہوتا, یہ بیسکس ہیں, فنڈامنٹلز ہیں, سائنس کی چیز ہے. جیسے 2 + 2 = 4 پر اختلاف نہیں ہے, اور اے بی سی پر نہیں, یہ مختلف ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اوریجنل اتھارٹی دے رہا ہوں جہاں سے اصول الحدیث جن چشموں سے چلا ہے, ان کو مضطرب کہتے ہیں. اب وہ فرماتے ہیں امام ابن صلاح, ثم قد یقع الاضطراب فی متن الحدیث وقد یقع فی الاسناد, کبھی یہ اضطراب یعنی اختلاف حدیث کے متن میں ہوتا ہے کہ 2 الگ جگہوں پر وہ روایت آئی اور متن میں اختلاف آ گیا, مضمون میں بیان میں اختلاف آ گیا, اور کبھی اسناد میں اختلاف ہوتا ہے, اور کبھی یقع ذلک من راو واحد و یقع بین رواۃ لہ جمع, کبھی ایک راوی کی وجہ سے اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے, کبھی زیادہ روات کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے, زیادہ راویوں کا اختلاف ہے, میں کبھی ایک ہی راوی کا اختلاف ہے, اور کبھی سند میں نہیں صرف متن میں ٹیکسٹ میں اختلاف ہے. تاہم ہر صورت میں وہ مضطرب ہو جاتی ہے, اور جو مضطرب حدیث ہے وہ موجب و ضعف الحدیث ہے, وہ حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی, وہ حدیث پر مضطرب ہوتی ہے اور وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے, اور وہ قابل احتجاج نہیں رہتی, بشرطے کہ آگے پھر میں نے بتایا کہ اس کی تائید, پھر جس چیز پر اختلاف ہے پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو تقویت کثرت کے ساتھ مل رہی ہے یا دوسرے موقف کو مل رہی ہے. یہ وہ بنیادی اصول ہے حدیث کے مضطرب ہونے کی. تو سب سے پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت مضطرب ہے، متنن بھی اور اسنادن بھی، دونوں طرح کے اضطراب ہیں اس روایت میں. ایک بات، اب اس کے رفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دوسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، امام نووی کی التقریب، یہ اتھارٹی ہیں اور ان کے اوپر شرح ہے. التقریب امام نووی کی، اوپر متن میں التقریب ہے اور اس کے اوپر امام سیوطی کی تدریب الراوی ہے، التدریب. یہ کتاب دونوں کا اوپر ٹیکسٹ ہے، لائن کے اوپر التقریب اور نیچے پورا کا پورا متن ہے التدریب کا. یہ کتاب دو کتابوں کی جامع ہے، التقریب امام نووی کی اور التدریب امام سیوطی کی. میں نے یہ بھی سنا، کسی صاحب نے کہا بیان کرنے کے بعد یہ جو کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عصر حاضر کے ایک محدث اعظم ناصر الدین البانی نے بھی اسے اپنے مجموعہ میں نقل کیا ہے اس روایت کو. اگر یہ مبلغ علم ہے، وہ عصر حاضر کا محدث اعظم ناصر الدین البانی صاحب کیا ہیں، وہ میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا، ابھی بتاتا ہوں محدث اعظم کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور وہ کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک عالم دین کا نام لیا، کراچی کے ایک بڑے مفتی تھے، ان کی اردو میں ایک تفسیر ہے لکھا. دوسری دلیل یہ جی کہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، بس یہ کل سند لی. اگر یہ حال ہے اور اصل مصادر ماخذ اور کتب کو کھنگالنا ہی نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں میں داخل ہونے اور اس وادی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو کیا ضرورت ہے بلا وجہ منتشر خیال کرنا، بہکانا، گمراہ کرنا، پریشان کرنا. امت کے اوپر پہلے بہت وبال اور پریشانیاں ہیں. اب یہ امام نووی التقریب میں بیان کرتے ہیں، یہ 19ویں نو ہے التقریب کی، امام نووی کی التقریب کی 19ویں نو المضطرب. فرماتے ہو الذی یروا علی اوجہ مختلفۃ متقاربۃ. مضطرب اس روایت اور حدیث کو کہتی ہیں جو متقارب، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، مختلف اوجہ یعنی مختلف جہتوں سے، مختلف طرق سے، طریق سے، اسانید سے، مختلف راویوں سے، مختلف وجوہ سے جو حدیث روایت کی گئی ہو، اور وہ مختلف وجوہ ملتی جلتی ہوں، سملر ہوں. آگے حال بتاتے ہیں، فین رجحت احدى الروایتین بحفظ راویہا او کثرت صحبتہ المرویہ عنہ او غیر ذلک فالحکم للراجحہ. جب ایک روایت پر اضطراب آ جائے، اختلاف پایا جائے اور راوی مختلف ہوں بیان کرنے والے، تو پھر دیکھتے ہیں اس اختلاف کی صورت میں کہ ان دو روایتوں میں زیادہ بہتر حفظ رکھنے والا، بہتر حفظ رکھنے والے راوی کون ہیں، یا جن کو زیادہ صحبت ملی شیخ کی اور جن کا حافظہ بہتر ہے وہ راوی کون ہیں، یا اور اسباب کی بنیاد پر کس کی روایت مضبوط اور مستحکم ہے. تو جو روایت بہتر حافظے والے اور بہتر اسباب رکھنے والے راویوں پر مشتمل ہے، اس کو راجے کہا جائے گا اور دوسری کو مرجو کہا جائے گا. یہ راجیہ ہو جائے گی روایت اور دوسری مرجوحہ ہو جائے گی. فالحکم للراجحہ، اور حکم شریعت کا اس روایت پر ہے جو راجے ہے. میں بنیاد بنا رہا ہوں، حکم اس پر ہے جو راجے ہے، تو دوسری کو چھوڑ دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسناد، یہ جو ہے یقعو فی اسناد ہی تارتن و فی المتن اخرى، کبھی اسناد میں کبھی متن میں، سبب جو بھی ہو، مگر جو روایت راجعہ ہوگی اس پر حکم ہوگا، قبول کی جائے گی، مرجوحہ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ التقریب. اب اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی التدریب میں اس کی شرح کی، یہ دوسری کتاب، اس کی شرح. انہوں نے کہا کہ حکم یقیناً صرف راجعہ روایت پر جو راجعہ ہے، جس کے راوی مضبوط ہیں، زیادہ احفظ ہیں، اور صاحبان حفظ و اتقان ہیں ان پر فیصلہ کیا جائے گا. اور جو روایت مرجوحہ ہے, اب امام سیوطی کہتے ہیں چونکہ وہ رد کر دی گئی ہے اور راجے کو قبول کر لیا گیا ہے, اس لیے مرجوحہ کو شاذہ اور منکرہ کہیں گے. وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ روایت شاذہ اور روایت منکرہ. وہ روایت شاذہ اور منکرہ ہو جائے گی. اور حیرت کی بات ہے کہ کوئی شخص اس سبجیکٹ پر اویلیبل جمی روایات کو دیکھنے کی تکلیف ہی گوارا نہ کرے, یا دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو, کتابیں ہی نہ کھنگالے, اسانید نہ دیکھے, طرق نہ دیکھے, متون نہ دیکھے, نہ راجے اور مرجو کا پتہ ہو کہ کس پر حکم ہوگا, اس کو اپنایا جائے کس کو چھوڑا جائے. اور پکڑ کے جو روایت شاذہ اور منکرہ ہے, ایک کتاب کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی تقریر کر دی جائے, کتنا بڑا ظلم ہے علم حدیث پر, علم شریعت پر. یہ دوسری بنیادی اصول ہے. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ استراب معن اسناد اور متن دونوں میں ہوگا تو یہ شدید ترین استراب بن جائے گا. اگر استراب متن میں بھی آ گیا اور استراب سند میں بھی آ گیا تو یہ شدید ترین استراب ہو گیا. جب استراب شدید ہو گیا تو داف بھی شدید ہو گیا, تو کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول اور قابل حجت نہ رہی. یہ امام ابن صلاح تھے, یہ امام نووی تھے, اور یہ امام جلال الدین سیوطی تھے. ان ساروں کی میں نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیے. اور میں نے عرض کر دیا کہ جس کتاب کو بھی اصول حدیث کی اٹھائیں کہ مختلف فی مسئلہ, تو یہ ہے نہیں کہ میں اس پر 50 کتابوں کے حوالے دے دوں. آپ 50 اٹھا لیں, 80 اٹھا لیں, ہر کتاب میں یہی ملے گا جو میں نے پڑھ کے سنا دیا. میں نے 3 بیسک ٹیکسٹ آپ کو سنا دیے, امام اسقلانی ہوں یا ان کے بعد ہوں, آج کے دن تک یہ دور حاضر کے زندہ مصر کے جو علماء علم الحدیث کے ہیں وہاں سے شروع کر کے اب آخری وقت کی بھی ایک کوٹ کر دیتا ہوں. یہ نور الدین عطر ہیں حلب کے, ہمارے احباب میں میرے دوستوں میں سے ہیں, مگر یہ ملک کے شام میں محدث ہیں اور اصول الحدیث کی اتھارٹی مانے جاتے ہیں. اصول الحدیث میں اتھارٹی ابھی ان کی ہے علوم الحدیث میں. میں نے کوٹ اس لیے ایسے ہی بتا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ یہ 1000 سال قبل سے لے کر آج کی اس 15ویں صدی تک اس نقطے پر اصول الحدیث کے ان بنیادی چیزوں پر کبھی کسی کے ہاں اختلاف نہیں ہے, اس لیے کوٹ کر رہا ہوں صرف, ورنہ جو حجت تھے وہ میں بتا چکا. اب وہ کہتے ہیں اختلاف, اختلاف کا معنی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں معنی الاختلاف فساد العقل. اب میں اس متن کی طرف آتا ہوں کہ اس میں اضطراب کتنا ہے, اور پھر آگے اختلاط کی طرف آئیں گے, پھر رباط کی طرف آئیں گے. اس میں ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں حضرت علی سے, اور وہ الفاظ یوز کرتے ہیں فقدمونی, کہ انہوں نے مجھے آگے کر دیا. یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں, کیونکہ ان سے روایت ہے نا, تو کہنے والا جب بولے گا تو وہ کیا کہے گا, صیغہ متکلم کا استعمال کرے گا یا غائب کا؟ صیغہ متکلم کا, کہ مجھے آگے کر دیا. ایک بڑا ایک باریک نقطہ ہے. اب میں اضطراب سمجھانا چاہتا ہوں کس طرح متن میں اضطراب آیا ہے. فقدمونی کیا؟ انہوں نے فرمایا فقدمونی, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اب یہ ہے ترمذی. اب دو ہی کتابوں کے حوالے دیے گئے, دوسری ابو داؤد ہے. اب ابو داؤد میں یہی روایت اسی سند کے ساتھ, وہ راوی وہی ابو عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب, ان سے روایت کرتے ہیں. پہلے تو بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ایک طریق یہ ہوتا ہے کہ نہ ترمذی میں نہ ابو داؤد میں,